بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخره الآية، صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو بزرگو، قرآن پاک کے اندر ایک عظیم الشان سورت ہے جس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. تراوی میں الحمدللہ وہ سورت مکمل ہوئی. بڑی بابرکت سورت ہے. اس سورت کی ابتدائی تین آیتیں اور آیت الکرسی اور اس سورت کا آخری حصہ، یعنی آمن الرسول سے آخر تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اپنے روزانہ کے معمولات میں اس کو شامل کریں. اللہ تعالیٰ کے کلام کی بڑی عجیب خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کے بے شمار فائدے ہیں، روحانی فائدے ہیں، جسمانی فائدے ہیں، ظاہری فائدے ہیں، باطنی فائدے ہیں. اللہ کا کلام ہے، اس کے خصوصیات میں ایک خصوصیت ہے کہ شفا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک ایک حرف میں شفا رکھی ہے. ویسے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے، زندگیوں کو بنانے کے لیے. جیسے آج جب تراویح شروع ہوئی تو اس میں سب سے پہلی جو آیت پڑھی گئی اس کو آیت البر کہا جاتا ہے. تقریباً 15 احکامات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیے، 15 باتیں. اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان باتوں کو اپنی زندگی میں محفوظ کر لے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس آیت کے آخر میں ہے کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں. تقوی کیا ہے بتایا گیا. روزے کا ایک مقصد ہے تقوی. جیسے دوا ہے، دوا جب اندر اترتی ہے تو اس کے اثرات جسم میں معلوم ہوتے ہیں. دوا اندر اترتی ہے تو جہاں کمزوری ہے، جہاں پہ درد ہے، جہاں پہ بیماری ہے، وہاں اس کا اثر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح تقوی ہے، جب دلوں میں اترتا ہے تو اس کے اثرات انسان کی زندگی میں کہاں کہاں ہیں وہ بتایا گیا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فہم درست، کہ ہماری سمجھ درست ہو کہ تقوی کسے کہتے ہیں. عام طور پر تقوی کا جو مفہوم ہے وہ ہم کچھ اور سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تقوی کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین. سب سے پہلے تمہاری ایمانیات کی لائن درست ہونی چاہیے. اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کے فرشتوں پر، یہ ایمان درست ہو. پھر اس کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ. مالیات کی لائن درست ہو. آدمی کا تقوی کہاں پہچانا جاتا ہے؟ آدمی کا تقوی اس کے کمانے میں اور اس کے خرچ میں پہچانا جاتا ہے، کہ اس کی کمائی کیسی ہے، اس کا خرچ کیسا ہے. کماتے کماتے مال کی محبت دل میں آ گئی اور اس محبت کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقے کے ذریعے. دیکھا جا رہا ہے کہ کیا واقعی اس کے اندر تقوی ہے یا نہیں. زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کا مقصد غریبوں کا فائدہ ہو یہ نہیں ہے. زکوٰۃ کا فائدہ ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو. زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ دینے والے کا دل پاک ہو. عام طور پر زکوٰۃ دینے والا یہ سمجھتا ہے، صدقہ دینے والا، کہ سامنے والے کا بھلا ہو، نہیں بالکل نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. اگر کوئی اس مقصد سے زکوٰۃ اور صدقہ اگر دیتے ہیں تو وہ دینا اس کے دل میں اور کبر پیدا کرے گا، گویا میں نے غریب پر احسان کیا، گویا میں نے کسی ضرورت مند پر احسان کیا. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا یہ نیت کرے کہ غریب مجھ پہ احسان کر رہا ہے، میرا مال لے کر، فائدہ یہ ہے کہ اس کا بھلا ہو رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، دلوں کی صفائی، دلوں کی پاکیزگی ہو رہی ہے. تو دل میں تقویٰ ہے تو اس کے کمانے میں، اس کے خرچ میں، وہاں پہ. پھر اس کے بعد اخلاقیات کی لائن ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ اس کے اندر صبر کیسا ہے، برداشت کیسی ہے دشمنوں کے مقابلے میں، کوئی ناگوار بات سن کر اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، وہاں اس کا تقویٰ پہچانا جاتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں سچے لوگ اور یہ ہیں تقوی والے. تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ اس کی ایک ایک زندگی کے ایک ایک شعبے میں نظر آ رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک کو جو اتارا ہے اس کا مقصد زندگیوں میں تقویٰ ہو، ہدایت ہو، زندگیوں کے اندر اصلاح ہو. لیکن قرآن پاک کا ایک بہت بڑا اثر ہماری ظاہری جسمانی بیماریوں کی بھی شفا اس میں رکھی ہے. کئی چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو دست لگے ہیں، یعنی موشن شروع ہو چکے ہیں، آپ نے فرمایا کہ شہد پلاؤ. وہ صحابی گئے، اپنے بھائی کو شہد پلایا تو ان کے دست اور بڑھ گئے. پھر واپس آئے اور آ کر کہنے لگے دست اور بڑھ گئے، فرمایا شہد پلاؤ. پھر دوبارہ شہد پلایا تو اور دست بڑھ گئے. تیسری مرتبہ آ کر فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا شہد کے بارے میں فیہ شفاء للناس، اس میں ساری بیماریوں کا اور سارے انسانیت کے لیے اس میں شفا. مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص شہد 3 دن ماہانہ استعمال کر لے 100 بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. بعض چیزیں ہیں قرآن پاک کا دنیا میں اتارا جانا، نبیوں کا بھیجا جانا اصل میں ہدایت کے لیے اور اصلاح کے لیے ہے، لیکن اس کے ضمن میں کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسمانی اور ظاہری بیماریوں کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے فرمایا کہ حبت السودا، جسے کلونجی ہے، بلیک سیڈ، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کھانے میں اہتمام کرو، سوائے موت کے کوئی چیز اللہ تعالیٰ تمہارے قریب نہیں کریں گے. یعنی اس کی بھی حدیث میں، ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 چیزیں اللہ نے شفا کی اتاری ہیں، ایک قرآن پاک اور ایک شہد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے کلام کی تاثیر میں سے ایک تاثیر ہمارے جسم کی بیماریوں سے حفاظت ہے. سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، اور پھر اسی طرح آج جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کا اہتمام ہم اپنی زندگی میں لازم کریں. ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل فرمایا کہ صحابہ اکرام کی جماعت جا رہی تھی، ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا، وہاں کے لوگ بخیل تھے، انہوں نے مہمانوں کا اکرام نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کھلانا چاہے اس کے بہت راستے ہیں. اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، ہر طریقے سے علاج کرایا گیا، کوئی علاج کامیاب نہیں ہوا. تو وہاں کے قبیلے کے کچھ لوگ حضرت ابو سعید خدری کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ میں سے کوئی اس کا علاج جانتا ہو تو کر لے. حضرت نے فرمایا کہ میں اس کا علاج جانتا ہوں. آپ گئے اس کے پاس، سورہ فاتحہ جس کے بارے میں حدیث میں سورۃ الشفا بھی فرمایا، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور دم فرمایا. نفس، دم کا جہاں بھی لفظ آئے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی پڑھنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن سنت ہے کہ نفس، پھونکنا. وہ پھونکنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب آپ خود اپنے دست مبارک پر پھونکتے یا کسی بچے پر پھونکتے تو اس آپ کی پھونک میں تھوک کے ذرات نکلتے تھے. یہ اصل ہے، ایسا نہیں اگر کوئی پھونک مار رہا ہے تو وہ ہوا ہے، لیکن اصل میں جو دم جسے کہتے ہیں، نفس جسے کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پوری زندگی میں کہ آپ بستر پر جاتے تو یہ 3 صورتیں آپ اہتمام سے پڑھتے، لیکن جب آپ آخری بیماری کے حالت میں جب آپ آ گئے تو میں ان 3 صورتوں کو پڑھتی اور آپ کے دست مبارک پر دم کرتی اور آپ اپنے دست مبارک کو پورے جسم پہ مل لیتے تھے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے گئے اور اس سردار کے جہاں پہ اس نے سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ پر ہاتھ پھیرتے گئے، اللہ نے شفا دی. تو قبیلے والوں نے 30 بکریاں ان کو ہدیے میں دی. وہ لے کر آئے تو ساتھیوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے حلال ہے یا پتہ نہیں، ہم اس کو، اس مسئلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھیں گے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لے گئے تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو سعید تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے؟ تو حضرت ابو سعید کہنے لگے القیہ فی روعی، میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی، بس دل میں بات آئی کہ اس میں شفا ہے. آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے. یہ بہت بڑی تاثیر کی چیز. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے اور آمن الرسول کی آیتیں ہیں، عام طور پر پڑھنے کی جو ترغیب ہے اس کا مفہوم ہم میں سے اکثر نہیں جانتے، حالانکہ بار بار پڑھی جانے والی صورتیں کم از کم اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ میں کیا پیغام ہے، آیت الکرسی میں کیا پیغام. آیت الکرسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد اہتمام سے آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز نہیں. کتنے واقعات ہیں آیت الکرسی کے بارے میں. سب سے بڑی فضیلت، اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت فرماتے. سورہ فلق، سورہ ناس، حدیث میں فرمایا تقیک من کل شر، ہر قسم کی ہر شر سے، ہر بلا سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے ان 2 صورتوں سے. کتنی طاقتور ہیں دیکھیں، اندازہ لگائیں. ایک صحابی سفر میں تھے، سواری سے گرے، پیر ٹوٹ گیا. صحابہ اکرام کو آگے جانا تھا. اب یہ صحابی، ان کا پیر، انہیں کیا کریں، انہیں اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتے، لیکن پہنچنا جلدی تھا. روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابی کو انہوں نے وہیں پہ آرام سے بٹھا دیا، کہ ہم کام کر کے واپس آئیں گے تو تمہیں لے لیں گے، اور وہ پورے کا پورا قافلہ آگے ہو گیا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ صحابی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا پڑھتے گئے. 7 مرتبہ اپنے جو ہے پیر پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا اور وہ صحابی سیدھے جا کے اپنے قافلے سے مل گئے. قافلے والوں نے پوچھا کیسے تم آگئے، کیا ہوا تمہارے پیر کو؟ کہنے لگے الحمدللہ میں نے دعا پڑھی اور دعا پڑھ کر اپنے ہاتھ کو میں نے وہاں پہ پھیرا. تو حدیث کے اندر کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلو ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ کے کلام کی یہ خصوصیت. حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، سر میں شدید قسم کا درد ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فرمایا رسول اللہ سر میں بہت درد ہے. آپ نے فرمایا اپنا داہنا ہاتھ سر پہ پھیرتے رہو اور پڑھو یہ دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا دے دیں گے. تو ایک طرف قرآن پاک کے دنیا میں اللہ کی طرف سے اتارے جانے کا مقصد ہماری اصلاح، ہماری تربیت، ہمارے اندر ایمان آئے، ہماری زندگی کی ہر لائن درست ہو، لیکن دوستو ایک طرف اس کا ظاہری ہمارے جسمانی بیماریوں سے بھی اس کا تعلق ہے کہ آج انسان کتنا پریشان ہے اپنے جسمانی تھکاوٹ، جسمانی بیماریوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وہ شفا رکھا، فرمایا یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین۔ شفا ہے، عقیدے گندے ہیں، بیماریاں روح کی ہیں، اندر حسد ہے، اندر کبر ہے، اندر ناشکری ہے، ناقدری ہے، وہ ساری بیماریوں کا علاج بھی قرآن پاک کے اندر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ایک ایک حرف میں، خاص طور پر جن کل قرآن پاک کے جن صورتوں کو اور جس حصے کو اللہ نے فضیلت دی ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اس کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے زمین پہ اتارا ہے، لیکن سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیتیں ہیں یہ نہ زمین میں اتری نہ آسمان میں اتری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو یہ ہدیے کے طور پہ دی۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں اس کو لکھا ہے، یہ آمن الرسول سے لے کر آخر کی جو دو آیتیں ہیں، ان آیتوں کی شرافت اور بزرگی اور کرامت اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا کر ہدیے میں آیتیں دی، اور اس میں کیا بتایا؟ ایمانیات کی لائن مضبوط کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو آیتیں سیکھ لو، اپنے گھر کی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اور اس میں کیا ہے؟ ایمانیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ زندگی کے اندر ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے، اتنا یقین ہو۔ جیسے ایک واقعہ یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے، آخری دو آیتیں، اور خاص طور پہ اس آخری دو آیتوں کا آخری جملہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے، علیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے معاملے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، حسبی اللہ، اس کے جواب میں کہے اللہ کافی ہے میرے لیے، اے اللہ تو کافی ہے۔ اتنا پیارا جملہ ہے یہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کے کپڑے اتار لیے گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سب سے پہلے دین کے خاطر جن کے کپڑے اتارے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلا لباس اللہ جنت میں جسے پہنائیں گے حشر کے میدان میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھنے لگی، آپ سے پہلے بھی؟ فرمایا، مجھ سے پہلے بھی ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا۔ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکل رہا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحابہ اکرام 313 ہیں، 1000 کے مقابلے میں، ڈر پیدا ہوا، فوراً ان کی زبان سے جملہ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سورہ توبہ کی آخری آیت، فرمایا جو شخص اس آیت کو پڑھ لے، کفاہ ما امرہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر جتنے ہموم اور غموم، جتنی پریشانیاں ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس میں کیا ہے؟ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی میرا کام بنانے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکل، اسباب اختیار کروں گا، بھروسہ صرف اللہ پہ کروں گا، وہو رب العرش العظیم، سب سے پہلے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے، زمین پر کوئی پتا، کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا جب تک کہ عرش عظیم کا فیصلہ نہ ہو۔ یہ جملہ جب بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جھوٹی زبان بھی اگر کوئی یہ جملہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتے ہیں۔ یعنی کتنا طاقتور جملہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آمن الرسول, یہ دو آیتیں جو ہیں ہم خود سیکھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, اس میں ایمانیات کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جملہ سمعنا و اطعنا, یہ اللہ کو اتنا پسند آیا صحابہ اکرام کا جملہ کہ میرے بندے دیکھو ہر بات میں سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا ہم مانیں گے. غفرانک, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہماری مغفرت فرما. و الیک المصیر, آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. پھر بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے, اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے تعلق نصیب فرمائے. قرآن پاک کے دنیا میں اتارے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس کو اپنی ظاہری جسمانی جو بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں اس میں آدمی لگا ہوا ہے, اگر ان صورتوں کا ان آیتوں کا اگر اہتمام کرے اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی اس کو صحت بھی دیں گے, اور اصل مقصد اپنے اندر کی تبدیلی اپنی زندگی کا بدلنا ہے جو قرآن پاک کا مقصد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک, وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. يا الله ہماری تراویح کو قبول فرما. اے اللہ قرآن پاک کے پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرما لے. یا اللہ قرآن پاک کے, یا اللہ ہم جو سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں, اللہ اس کا اثر ہمارے دلوں پر ہماری زندگیوں میں پیدا فرما. یا اللہ دلوں میں نرمی پیدا فرما تاکہ تیرے کلام کا تأثر ہم لے سکیں. اے اللہ تیرے کلام سے تعلق نصیب فرما, اس کا فہم نصیب فرما. اے اللہ اس کا فہم نصیب فرما. اے اللہ ایک ایک حرف کا نور ہمیں نصیب فرما, ایک ایک حرف کی برکتیں نصیب فرما, ایک ایک حرف کی ہدایتیں نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی ہدایت کا حصہ تو نے تیرے کلام میں رکھا ہے, وہ حصہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ, اے اللہ وہ حصہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہماری ہدایت کا جو حصہ تیرے کلام میں ہے اسے محروم نہ فرما. اے اللہ اسے محروم نہ فرما. یا اللہ تو نے کلام اتارا ہدایت دینے کے لیے, اے اللہ وہ ہدایت کا حصہ تو نے رکھا ہے اللہ. اے اللہ اس کے بغیر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں, اے اللہ وہ حصہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہماری زبان کو تلاوت سے آباد فرما. اے اللہ حفظ سے ہمارے سینوں کو اے اللہ بھر دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو تلاوت سے آباد فرما دے. یا اللہ خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں ذوق اور شوق کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ امت کے بیماروں کو صحت نصیب فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, عافیت اور برکت اور کشادگی نصیب فرما, الجھنوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.